عزیز بہن اور بھائیو، یہ 16 رکوع ہے آپ سورہ نساء کا، اور 105 سے لے کر 112 تک یہ 8 آیات ہیں، زیادہ طویل آیات نہیں ہیں سوائے ایک آیت کے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج اس رکوع کا، یہ ایک رکوع جیسے ہم پہلے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ مضامین جو ہے وہ عام طور پر رکوع میں ایک جو ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار اگر کوئی ایسا مضمون ہے جو نسبتاً طویل ہو تو پھر وہ ایک سے زیادہ رکوع پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے. تو اس میں جو خاص طور پر جو یعنی مضمون تو پہلے سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، اور وہ مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، اور پھر اس کے اندر منافقین کی روش کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا. یہ بڑا مضمون ہے. اب اس کے جو ذیلی عنوانات ہیں اور جو سب ٹاپکس ہیں ان کے اندر مختلف عنوانات میں لوگوں کے جو وہاں پہ خاص طور پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے سب ٹاپکس کو موضوع بنایا گیا ہے، اور اسی طرح اس میں بھی ان دو یہ جو رکوع ہے اور اس کے بعد آنے والا رکوع بھی ہے، دو رکوعوں کے اندر ایک مضمون ہے، ایک واقعہ ہے جس کے اوپر یہ آیات جو ہے دو رکوعوں کی آیات پر مشتمل آیات جو ہے اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے. اب چونکہ تھوڑا سا نسبتاً طویل تھا باقی رکوع بھی، اس لیے ہم دو جو اس کو کور نہیں کر سکتے تھے، تو انشاءاللہ ہم اسی کو آج کور کریں گے. لیکن چونکہ مضمون ایک ہے، واقعہ ایک ہے، تو ہمارے لیے اگلے جو سبق ہوگا اس میں بھی اس کا بیک گراؤنڈ بھی اسی آج والے سبق کے اندر موجود ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. آپ کو یاد رہے کہ ہم سورہ نساء کا جو چوتھا حصہ پڑھ رہے ہیں، یہ کافی طویل ہے، تقریباً 56-60 آیات پہ مشتمل ہے، اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حصے کو کہ تقریباً ہم قریب پہنچ گئے ہیں جہاں پہ یہ نفاق کا اور پھر خاص طور پر جو اسلامی شعائر اور اسلامی عبادات، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر منافقین کی جو روش تھی گئی ہے اس میں کو جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، پھر ان کے منافقین کے مختلف مظاہر تھے، ان کی خصوصیات تھیں، ان کے رویے، وہ جو ہے وہ اس حصے کے اندر بیان کیے گئے، اور آج کا جو سبق ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون جو ہے وہ شامل ہے، اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مختلف مضمون ہے. اب یہ جو آج کا رکوع ہے 16 رکوع 105 سے لے کر 112 آیا تھا، اچھا اس میں بظاہر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن دراصل روح سخن جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے، اور مسلمانوں میں بھی وہ مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے، جو اپنے آپ کو شمار کرواتے تھے قانونی طور پر مسلمانوں کے اندر، لیکن ان کے دلوں کے اندر نفاق موجود تھا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے شدید یہاں پہ گرفت فرمائی ہے. اور یہاں پہ پھر اس رکوع کے جو مضامین ہیں یا اس کے جو عنوانات ہیں، ذیلی عنوانات ہیں، اس میں لوگوں کے آپس میں اختلافات اور نزائی مسائل میں فیصلے کے بارے میں ہدایت دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں جو ہے ان کے اختلافات اور ان کے نزاعات اور جھگڑوں کا فیصلہ کیا جائے. خائن، بد کردار اور مجرموں کی طرفداری کی ممانعت کی گئی ہے، کہ یہ وہ سوسائٹی کے وہ طبقہ ہے جو بڑا مبغوض طبقہ ہے، اور یہ کسی بھی معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنتا ہے، اور اس کی جو کسی طرف بھی کوئی بھی اس کی طرفداری کسی موقع کے اوپر، کسی فورم کے اوپر، گورنمنٹ کے کسی ادارے میں وہ نہ کی جائے. مظلوم کی حمایت کا اس کے مقابل میں جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. عدل و انصاف کا قیام جو ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور یہ بات اس میں شامل ہے کہ اہل عوامر جو حکم ہیں، جو یعنی اولی الامر جو افراد ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مظلوم کی حمایت کریں اور عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام قائم کریں جس کے اندر ہر ایک کو انصاف میسر ہو سکے. اعمال کے محاسبے کا قانون ہے، بتایا گیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کس قانون کے تحت افراد کا محاسبہ کرے گا، اور بے گناہ پر الزام لگانے والے کا عمل جو ہے وہ کیسا عمل ہے، اس کے بارے میں بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو یہ اس لیے ضروری ہے، میں آپ کو سامنے جو ہے وہ ایک تسہیل کر کے جو ہے پورے رکوع کے مضامین کی، کہ یہ مضامین جو ہے یہاں پہ اس کے اندر آئے ہیں، تاکہ آپ خصوصی طور پر پھر جو ہے جب آیات اس کی آئیں تو ان کو جو ہے آپ فوکس کر سکیں. سبق کی طرف ہم آتے ہیں. آج کا جو سبق ہے، ارشاد فرمایا انزلنا الیک، انا بے شک، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، और इन्ना के बाद फिर जो है इसमें नून अलिफ ना भी शामिल है, तभी तो फिर इसमें इन्ना के बाद एक अलफ का इजाफा किया गया, ऊपर जो है वो मद भी इसी वजह से। एक तो इन्ना के अंदर जो है वो जाहिर अलफ की एक जो है पुशीदा होती है, उसका जो जो आवाज उसकी जो आप कह लें प्रोनाउंसिएशन है, और फिर इस पर मजीद नून अलिफ ना का इजाफा किया गया है। ये नून अलिफ ना हम वाला है, इन्ना प्लस ना है, ये इन्ना इसलिए बना है, और इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो मद भी इसी वजह से है कि ये जाहिर है इन्ना है, और उस पर मजीद ना का इजाफा किया गया है, तो इसको जाहिर है तवील जो है वो पढ़ना है, खींचना है और पढ़ना है। तो ये उसकी अलामत है कि इसके अंदर ये पोशीदा है नून अलिफ़लाम, तो उसकी जिसका मतलब होता है कि हम इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अनजलना। अच्छा, अनजलना में फिर उस ये अब उर्दू के अंदर तो हम दोबारा तर्जमा करें तो इसमें आएगा कि हमने उतारा, हमने नाजिल किया, लेकिन ये दो तर्जमे, बेशक हमने नाजिल किया, हमने ये उसका उर्दू तर्जमा होगा, लेकिन अरबी में ये इसको जो है एक ही तर्जमा जो है वो समझा जाता, माना जाता है। और इन्ना का जो इजाफा किया जाता है वो जोर देने के लिए बात में, के ताकीद के लिए, और बड़ा उसमें यकीन कन्विक्शन के लिए जो है इसमें इन्ना का इजाफा किया जाता है। इलाही का आपकी तरफ, बेशक हमने उतारा है, नाजिल किया है आपकी तरफ, अल किताब इस किताब को, बिल हक हक के साथ। अच्छा, हक का क्या मतलब है? तो हक के बहुत ज्यादा मतलब है। तो कोई भी चीज जो बिल्कुल वाकई के मुताबिक और हकीकत के मुताबिक जो चीज हो और उसके मुआफिक हो, वो चीज हक कहलाती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे जो मानी है, बड़ा कसीरुल मानी लफ्ज है हक जो है। तो जो चीज साबित हो, जो चीज जो है वो साबित ना हो वो हक नहीं है, जो चीज साबित हो वो जो है, जैसे हुकूक होते हैं ये भी जो है बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जो है अल्लाह ताला ने रख दी इसलिए। और फिर इसके और भी मानी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें यानी ये चीज जो है वो बिल्कुल जो हक जो जो चीज रियलिटी है उसके बिल्कुल जो हकीकत है उसके मुताबिक अल्लाह इसको अल्लाह ताला ने जो है नाजिल फरमाया। लिताहकुम बैन अन्नास, ये लाम से ली जो है ये लाम तालील है, ये लाम ऑफ पर्पज इसको कहते हैं। ये पर्पज बताता है कि क्यों नाजिल किया अल्लाह ताला ने, वजह क्या है। लिताहकुम, ताकि आप हकम फैसला जो है करें, बैन अन्नास लोगों के दरमियान में, आप लोगों के दरमियान में फैसला करें, बिमा अराक अल्लाह, बिमा अराक अल्लाह। अच्छा, ये जो रा जो होता है देखना और अरा दिखाना, तो ये जो है वो अरा है, तो जो दिखाया आपको अल्लाह ने जो, अच्छा यहाँ पे आप तर्जमन देख रहे हैं कि इसमें लिखा है जो समझाया है आपको अल्लाह ने। अच्छा, तो अरा जुरी इरातन जो है दिखाने के मानों में, तो इसमें ये भी जो है मानी पोशीदा है। आप कर सकते हैं ये तर्जमा भी, जो दिखाया आपको अल्लाह ने, और या जो समझाया आपको अल्लाह ने, जिसको जो सिखाया आपको अल्लाह ने, ये सारे मानी इसमें जो है वो आ सकते हैं। तो जाहिर है ये जो भी चीज अल्लाह ताला ने नाजिल की है कुरान के हवाले से, और जो है वो अल्लाह ताला ने जो जो चीज बताई है दीन के हवाले से, वो सारी है बिमा अराकल्लाह। वला तकुन, और ये ना हो जाओ। अच्छा, ये कुरान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है कि जो है वला तकुन, और ये ना हो जाओ, और ये ना हो जाओ, और ये ना हो जाओ। तो जहां भी अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं लोगों को कि तुम ऐसे मत बनो और उन लोगों की तरह मत हो, तो यहाँ पे फिर वहां पे हमेशा यही लफ्ज आता है वला तकुन, जो है वो काना जैसे होता है होना से, तो तकुन तुम हो जाओ, और ना तुम हो जाओ लिल खाइनीना, लम्जे ली के लिए और आगे खाइनीन, ये जो है खाइन लफ्ज जो है ये उर्दू में एज इट इस्तेमाल, और ना हूं आप, ना हो जाओ तुम, यानी ये आप, ये चूंकि खिताब जो है सेकंड पर्सन को है सिंगुलर को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ कुरान पाक, तो आप ही को मुखातिब किया गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि असल में इसके जो रुए सुखन है वो मुसलमानों का को है, लेकिन जाहिर है खिताब तो जो है वो नबी अकरम सल्लम को किया गया है, लेकिन आपके तवस्सुत से तमाम मुसलमानों को भी खिताब है ये। तो आप ना हो जाएं जो है लिल खाइनीना, खयानत करने वालों के लिए। तो जैसे मैंने कहा खाइन जो है उर्दू में मारूफ लफ्ज है, उसी की जमा खाइनीन यहाँ इस्तेमाल हो, खसीमा झगड़ा करने वाला। अच्छा, ये लफ्ज भी उर्दू में एज इट इज इस्तेमाल होता है, खसूमत जो है وہ خصومت کا مطلب جھگڑا ہوتا ہے، اور جو ہے خصما یخصم خصمن، جھگڑا کرنا جو ہے اسی سے خصومت جو ہے یہ اردو میں لفظ نکلا ہے. اور پھر اس سے یہ لفظ جو ہے خصیم، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، مبالغے کا سیکھا ہے، جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. واستغفر اللہ، یعنی اس کی دو بندے کی باتیں، اس آدمی کی دو باتیں بتائی گی، جو بہت زیادہ جو خیانت کرنے والے اور جو جھگڑا کرنے والے. میں واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار، مغفرت طلب کیجئے، مغفرت چاہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، جب بھی آئے گا اللہ تعالیٰ یہ ان اللہ کے ساتھ جو ہے کانا، اس کا مطلب ہوگا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کانا کہیں پہ ہو تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ تھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے تو اس کے ساتھ تو جو ہے وہ تھا نہیں لگ سکتا. تو اس لیے یہ جب اللہ کے ساتھ کانا آئے گا، ان اللہ کانا، تو ترجمہ کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان. جو ہے یہ دونوں جو ہے یہ بھی مبالغے کی سیگے ہیں، تو جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. اس کا ترجمہ پڑھ دیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بدیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے.
اب یہاں پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جو فرمایا گیا کہ آپ جو ہے بدیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ ہوں، تو کوئی کہیں ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کوئی کیس پیش کر رہے تھے، جو پٹیشن تھی ان کی طرف سے، یا کوئی ان کی کبھی خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی ان کی سائیڈ لے رہے تھے، بلکہ یہ آپ کو خطاب کر کے امت کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تم کبھی بھی جو ہے بدیانت لوگوں کی اور خائن لوگ جو ہیں، جو خیانت کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے ان کے طرفدار نہ بنو. ان کی جو ہے جیسے آپ اس کی اپلیکیشن آپ دیکھیں کہ ہمارے کوئی جو لوگوں کی افیلیشنز ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ، اور جو ہے وہ اپنی، تو لیڈرز جو بھی کرے اس کی جو ہے ہر صورت کے اندر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کے طرف سے توجیحات پیش کرنی ہے کہ نہیں یہ اس کی نہیں یہ بات. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو خائن لوگ ہیں، خائن لوگوں کی طرف سے آپ جو ہے ان کی سائیڈ لینے والے نہ بنے، ان کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے. اچھا، جیسے میں نے کہا کہ سلسلہ کلام جو ہے یہ تو جہاد کا ہے، اور وہاں پہ پیچھے سارے کچھ عرصے میں مسلمانوں میں جو ہے وہ جو ہے جو بھی کمزوریاں تھیں مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ان کا بھی ذکر ہوا. یہاں بھی اب مسلمانوں کی صفوں میں جو کمزوریاں، اب جہاد کے موضوع جہاد کا ہے، مسلمانوں کو پیچھے بھی جو ہے اب پچھلے سبق کے اندر بھی ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے بڑے حالات سخت بھی ہوں، جنگ بھی ہو، جو ہے وہ مطلب بڑی سخت حالات کے اندر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اس کے اندر انعامات پوشیدہ ہیں ان لوگوں کے لیے. تو لیکن جو ہے یہ اتنا بڑا کام ہے، بڑی جو ہے وہ ہم آپ کہہ لیں کہ اعلیٰ درجے کا کام ہے، اور اس کے لیے جو ڈسپلن چاہیے اور جو نظم و ضبط چاہیے ہے، اور اس کے لیے جو تیاری چاہیے ہے، اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر جو ہے ڈسکس کیے تھے سارے. اب اس کے میں ایک چیز جو ہے جو وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوئی ہے اور وہاں پہ جو یہاں پہ آپ بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اگر تم جو ہے ایک بالکل ایک وحدت کے طور پہ تمہارا جو ہے سوسائٹی موجود نہیں ہے اور پھٹی ہوئی ہے، اور تمہارے اندر جو ہے وہ جو ہے ففتھ کالمسٹ ہیں، اور تمہارے اندر جو ہے وہ نفاق منافقین موجود ہیں، اور تمہارے اندر جو ہے کمزور ارادے کے لوگ، اور جو تمہارے اندر جو ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو مجموعی طور پر سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہیں. اور ان دو رکوع میں 16 اور 17 میں پھر خاص طور پر اس واقعے کے، ایک واقعہ ہو گیا وہاں پہ مدینہ کے اندر، اور اس واقعے کی جو ہے وہ خاص طور پر اس کو ڈسکس کیا گیا. اب واقعے کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ قرآن پاک بالکل کہیں پہ جو ہے ان ڈیسولیشن اور بالکل ان آئسولیشن تو کہیں پہ نازل نہیں ہوا، یہ لوگوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، آپ لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے، صحابہ کے سینکڑوں اور صحابہ کی موجودگی کے اندر یہ جو واقعہ ہوا تو سب نے وہاں پہ اس کو حدیث کی کتب کے اندر رپورٹ کیا گیا، لہٰذا ہمیں واقعے کا معلوم ہے. لہٰذا قرآن نے واقعے کی تفصیلات کہیں پہ بیان نہیں کی بلکہ واقعے کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. دیکھیں کہ اس کے اندر یہ پہلو ہے اور اس کا یہ پہلو ہے اور اس کا یہ سبق ہے اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس ایک واقعے سے کتنے زیادہ اصول اور ضوابط اور ہدایات جو ہے اس وقت کی اسلامی سوسائٹی کے لیے اور تا ابد آنے والی اسلامی جو ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہیز لیڈ ڈاؤن. تو یہ جو ہے اور ظاہر ہے اس کی جو اہمیت تھی اس کے پیش نظر, یعنی آپ اہمیت کا اندازہ تو اسی سے کر سکتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو رکوع جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر یہ کس قدر اہمیت کا واقعہ تھا. اور اس واقعے نے پھر جو انسانوں کا جو تصور انصاف ہے مختلف انسان اس وقت بھی جو موجود تھا اور یا پھر بعد میں بھی جو لوگوں کا ہر سوسائٹی کا ایک تصور انصاف موجود ہوتا ہے چاہے وہ بالکل ویری پرمیٹیو جو ہے کوئی کنسیپٹ ہو اجتماعیت کا, چاہے کوئی قبیلہ ہے قبائل جو انسانوں کے جو قدیم ترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتماعیت کی شکل ہے چاہے اس صورت کے اندر بھی موجود ہو, تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر سے بھی کوئی مثال لانا ممکن نہیں ہے جو 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 مثال جو ہے یہاں پہ اس واقعے سے جو ہے وہ عدل و انصاف کے بہت اونچا معیار قائم کر کے کی گئی ہے. اور یہ عدل و انصاف کا اونچا معیار صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قائم کر سکتے تھے اور یہ اسلامی نظام زندگی کے زیر سایہ ہی قائم ہو سکتا تھا اور اسی کے اندر پنپ سکتا ہے. تو یہ وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی کے اندر اس کے سارے جو ویئر اباؤٹس ہیں جو ہے وہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی کنڈیوسیو ہیں, وہ بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ممد و معاون ہیں انصاف اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. ہر چیز سپورٹ کرتی ہے اس کو, لوگوں کو کہا گیا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, جو ہے وہ اہل امر کو کہا گیا ہے کہ تم انصاف کا نظام جو ہے وہ لوگوں کو انصاف میسر کرو, اور ہر چیز پوائنٹس اور پولز ٹوارڈز جو ہے یہ سوشل جو جسٹس ہے اس کو قائم کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ میں اس پہ جو ہے وہ زور دے کے بتا رہا ہوں, مجھے جان لینی چاہیے کہ اسلامی نظام زندگی کے اندر عدل و انصاف کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر یہ بالکل ایک لازمہ اور خاصہ ہے اسلامی نظام زندگی کا کہ اس کے اندر جب بھی وہ بالکل ابتدائی صورت میں بھی قائم ہو تو عدل و انصاف کا نظام اس کے اندر جو ہے وہ اپنی اعلیٰ ترین شکل کے اندر موجود ہو. اب واقعہ کیا ہوا ہے, واقعہ آپ کو اس لیے جان لینا ضروری ہے کہ ہمارا باقی کا سبق اور آئندہ آنے والا جو سبق ہے جو ہے اور باقی کی آیات بھی ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہمارے لیے سمجھنا بہتر ہو جائے گا. اب مدینہ میں ایک قبیلہ تھا بنو ظفر, اور بنو ظفر کے اندر ایک خاندان آباد تھا بنو عبیرک. یہ عبیرک ایک شخص تھا, اس کا خاندان تھا, تو اس کا ایک بیٹا تھا, اس کے تین بیٹے تھے بشر اور مبشر اور بشیر, اور ان میں سے ایک جو بیٹا تھا بشیر بن عبیرک اس نے جو ہے ایک انصاری کے گھر پہ جو ہے نقب لگائی اور زرہ اور ایک تلوار اور کچھ سامان دوسرا جس میں رپورٹ کیا جاتا ہے کہ آٹا تھا. ظاہر آٹا بڑی جو ہے ریئر کموڈیٹی تھی اس زمانے کے اندر, تو ظاہر بڑی قیمتی چیز تھی, ظاہر گندم تو بہت زیادہ پیدا ہوتی نہیں تھی وہاں پہ, اب ظاہر امپورٹ ہوتا تھا دوسرے علاقوں سے, تو ایک جو ہے یہ ایکسپینسو کموڈیٹی تھی. تو یہ تین چیزیں جو ہے اس نے چرا لی. اب کھوج لگانے پہ اب اس میں کچھ جو ہے جو روایت ہیں اس میں آتا ہے کہ وہ آٹا جو کہ جو بھی تھیلا تھا اس کے اندر کچھ سوراخ تھا, تو جب اس نے آٹا لیا تو جو بہرحال وہ جو ہے وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آٹا تو اس میں لیڈنگ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے, تو اس نے وہ آٹا اٹھایا اور پھر جو ہے وہ مطلب اس کو شک ہو گیا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا, تو پھر اس نے سامان اٹھایا یہودی کے ہاں جو ہے اس نے رکھ دیا. اب یہ صحابی انصاری صحابی حضرت رفاع تھے جن کے گھر پہ نقب لگائی گئی, اور پھر جو ہے وہ بہرحال کھوجی منگوائے گئے, اور جو صحابی نے شبہ ظاہر کیا جو ہے یہ شخص پہ بشیر پہ, تو اس نے جب جو ہے وہ بہرحال کھوجیوں نے جو ہے وہ یہودی کے گھر پہ جو ہے وہ لے گئے, اور بہرحال وہ جو ہے وہاں پہ یہودی کے گھر سے وہ سامان برآمد ہو گیا. اب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہ سامان تو جو ہے فلاں شخص نے جو ہے یہ رکھوایا ہے میرے پاس, اور جب اس شخص سے پوچھا گیا بشیر سے تو اس نے تو بالکل انکار کر دیا کہ نہیں نہیں یہ خود چور ہے اور میں جو ہے میرے اوپر الزام لگا رہا ہے. اب اس پورے اس پہ پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا, پر اس پورے ہنگام میں جو ہے بنو ظفر کے لوگ جو تھے, پورا قبیلہ تھا یہ, ان کے لوگ جو ہے ان کو اندازہ تو ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے, کہ یہ تو چور تو یہی شخص ہے ہمارے قبیلے کا, لیکن انہوں نے اپنی قبائلی عصبیت کی بنا پہ کہ ان کی بےزتی نہ ہو اور یہ سب کچھ ہے, تو اپنے جو قبیلے کا شخص تھا یہ بشیر, اس کے ساتھ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے, اور پھر جو اور بڑی زبردست زور و شور سے ایک مہم چلائی کہ دیکھیں یہ یہودی بڑا خبیث شخص ہے, یہ حق کا انکار کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے کفر کرنے والا ہے, اور اس کی بات کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, اور وہ جو بات بتا رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ جو یقین کیا جانا چاہیے. تو انہوں نے بڑے زور و شور سے یہ مہم چلائی اور بڑی قسمیں دے کے جو ہے وہ جو ہے اس کی برات کے لیے جو ہے اس شخص کی بشیر کی برات کے لیے قسمیں دی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زبردست طریقے سے پرسو کیا کہ جو ہے یہ جو شخص چور تو جو ہے یہ یہودی ہے, یہ بشیر نہیں ہے. اب یہ قریب تھا, اب جو جیسے کرائن تھے جو قریب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کی جو بالکل ظاہری روداد تھی, آپ جس کے گھر سے یہ چیز جو ہے وہ چوری ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے, تو یہ جو ہے وہ بڑا اہم واقعہ موقع تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جو ہے یہ مداخلت کی اس کے اندر, اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال جو تھی وہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی, اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ اسلامی دعوت اور اسلامی تحریک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی اس تحریک جو تھی اس کی کریڈیبلٹی کے لیے یہ شدید نقصان دہ تھا ہوتا, اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ تمام جو ہے دیگر دشمنان تھے اور منافقین کو جو بات کرنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھیں جی یہاں بھی وہی جاہلیت جو ہے جاہلیت والی جتھا بازی اور عصبیت چل رہی ہے, اور بس اسلام کیا ہے, یہ دعوے ہی دعوے ہیں, اور کہاں کا کو انصاف ہے اور کہاں کا عدل ہے. تو اس لیے یہ اتنا معاملہ اہم تھا, عدل و انصاف کا معاملہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص جو کہ جو ہے وہ نان مسلم تھا, مسلمان بھی نہیں تھا, اور اس واقعے کے اندر اس کی بریت ہو رہی تھی, اس بریت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت فرمائی اور وحی نازل فرمائی. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اور امپلیکیٹ ہو رہا ایک شخص جو کلمہ گو ہے, لیکن پھر بھی عدل و انصاف کی فراہمی اتنی ضروری ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں میں مداخلت فرمائی, اور پھر جو ہے بہت سارے اصول و قوانین اور ضوابط اس میں جو ہے بیان فرما دیے. تو پھر جو ہے جس طریقے سے وحی نازل ہوئی, یہ دو رکوع نازل ہوئے پھر, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر کو جو ہے مجرم قرار دے دیا, اور جب اس کو اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور مکہ چلا گیا, اور وہاں جو ہے وہ مرتد ہو گیا, اور پھر مزید روایت میں بھی آتا ہے کہ وہاں پہ جب وہ رہتا تھا تو یہ چونکہ اس کی چوری جو ہے اس کی عادت ثانیہ تھی, تو وہاں پہ ایک اسی طرح نقب لگاتے ہوئے ایک گھر کے اندر اس کے اوپر دیوار گری, اور دیوار کے اندر وہ دیوار کے نیچے دب کے جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اچھا, اب جو ہے یہ جو واقعہ ہے قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اللہ کا عمل جو ہے اس میں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بالکل حق پہ مبنی ہے. یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا اسوہ جو ہے یہ بالکل قابل عمل ہے, اور یہ کسی قسم کی غلطی سے پاک ہے, اور جہاں بھی کبھی کبھی غلطی کا امکان بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل مداخلت فرما کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اس کے نمونے کو بالکل لوگوں کے لیے قابل عمل بنا دیا, اور 100% جو ہے وہ کسی بھی آمیزش سے جو ہے وہ پاک قرار دے دیا. تو یہ بات جو ہے یہاں پہ سامنے جو ہے وہ یہ بھی آتی ہے, خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن روئے سخن منافقین کی طرف ہے, اور جو ہے یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کہیں آپ جو ہے کوئی ایسا فیصلہ نہ دے جائیں جو حقیقت کے برعکس ہو. آپ وسلم کو ہدایت اور آپ وسلم کی توسط سے تمام مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلوں کی اساس و بنیاد قرآن کریم ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ, یہ تاکہ یہ جو ہے فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان میں اس قرآن کے کریم کے مطابق, یہ بات جو ہے وہ بنیادی طور پر بتائی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا جو ہدف ہے اور بہت سارے جو اہداف اور مقاصد ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں حق و انصاف پہ مبنی عدالتی نظام قائم کیا جائے, اسے یہ بات آ گئی. اور قرآن کے دیگر اہداف اور مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے میں حق کی حکومت ہو اور حق کو قائم کرنے کے لیے تمام جدوجہد کی جائے اور حق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک انتہائی بھاری ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی, اور آپ کے بعد پھر آپ کے نائبین کے اوپر جو آپ کے جگہ پہ جو ہے وہاں پہ ہوں گے, قائم مقام ہوں گے, اور پھر اسی طریقے سے وہ جو بھی ارباب حکومت ہوں گے اور اولو الامر ہوں گے, یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ فیصلے جو ہے وہ ایسے ہی کیے جائیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہدایت فرمائی ہے. یہ اہل قضا جو بھی اہل قضا کا مطلب, قضا کا مطلب ہوتا ہے جو ہے فیصلہ, تو فیصلے اہل قضا سے پھر جو ہے فیصلے کرنے والے لوگ اور سسٹم جیسے جج حضرات اور عدالتی نظام ہے کو بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کبھی بھی خیانت کرنے والے لوگوں کے بارے کی حمایت نہ کریں. حکومت بھی اور اہل قضا بھی, ججز بھی اور عدالتی نظام بھی جو ہے وہ خائن لوگوں کے حمایتی اور پشت پناہ نہ ہوں. لوگوں میں فیصلہ کرنے میں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے, اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس پوزیشن کے اوپر, آپ کو بھی اور پھر آپ کے بعد قائم مقام لوگ جو ہوں گے آپ کے, ان کو بھی ایک ہدایت فرمائی گئی ہے کہ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیم. اس میں غلطی کا امکان رہے گا فیصلہ کرنے میں, اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں کہ کہیں وہ ایسا فیصلہ نہ ہو گیا ہو جس سے کسی جو ہے کسی شخص کو, بے گناہ کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ہو کسی شخص کو. اگرچہ اس میں پھر مزید اس کی تفصیل بھی موجود ہے, اگر کوئی شخص جو ہے اگر کوئی جج کرائن کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں اس کی گرفت نہیں ہوگی, لیکن بہرحال وہ انصاف کی فراہمی جو ہے اس طریقے سے تو ممکن نہیں ہوگی, نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. لہٰذا اس وجہ سے یہ افراد جو ہے جو اس جو ہے عہدے کے اوپر اور اس جو ہے وہ اس اسٹیٹس کے اوپر ہوں, ان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے. قرآن و سنت کے بیان کردہ معیاروں سے ہٹ کر قضا اور فیصلے کرنا خیانت کاروں کے اغراض و مقاصد کی تکمیل اور ان کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے. یہ دوسرا انفیرنس ہے اسی سے ایک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام نافذ کیا ہے, اگر اس نظام کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی نظام ہوگا تو پھر جو ہے اس میں خیانت کاروں کے اخلاق و مقاصد کی تکمیل ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام اور جس قرآن کے مطابق فیصلے کرنا لازمی ہے. یہاں پہ یہ بھی حکم ملتا ہے کہ محض خاندانی عصبیت کے تحت کبھی مجرم کی حمایت نہ کرنی چاہیے جو ہے, اور نہ ہی یہ طریقہ کار ایک مسلمان کا شیوا و شعار ہے. اور پھر جو ہے اس آیت میں بھی اور آگے بھی اسلام کی حقانیت اور اسلام کی تعلیمات کی روح سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مسلمانوں کو ملامت کی ہے کہ انہوں نے خاندانی تعصب کی بنا پر مجرموں کی حمایت کی ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت تھی اس بات کی جو اللہ تعالیٰ نے دو رکوع ارشاد فرمائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زور دے کر یہاں پہ تاکید کے ساتھ یہ تاکید فرمائی ہے کہ عدل و انصاف کی فراہمی کے اندر جو ہے تم کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فریق کون ہے, یہ میری طرف کا ہے یہ دوسری طرف کا ہے, یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے. انصاف کی فراہمی لازمی ہے ایک مسلمان کے لیے بھی اور ایک غیر مسلم کے لیے بھی. پھر اسلام کے نزدیک خاندان اور قبیلے اور مذہب سے بھی بالا تر جو چیز ہے وہ عدل و انصاف ہے جو صرف انسانیت سے مربوط ہے. ایسا نہیں ہے کہ انصاف جو ہے صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا, نہیں, بلکہ کسی بھی اجتماعیت کے اندر جو اس کے تمام رہنے والے ہیں اس کے جو ہے وہ تمام لوگوں کو انصاف ایک جیسا جو ہے مہیا کیا جائے گا. اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اور آگے آنے والی آیات کے اندر بھی روح سخن مسلمانوں کی طرف ہے, اگرچہ خطاب واحد حاضر کی سیگے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے. آگے فرمایا ولا تجادل, ولا تجادل, یہ مجادلہ ہے وہی لفظ جادلا جو ہے, اور نہ جھگڑے, جادلا یجادلو مجادلتن, مجادلتن یہ مجادلہ اردو کے اندر جو لفظ آپ دیکھیں جو مصدر ہے یہ وہی مجادلہ استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن کے اندر اس میں اس کے معنی تو جھگڑا کرنا, بحث کرنا ہے, یہ باب مفالہ ہے. اردو کے اندر بھی اور عربی کے اندر بھی مجادلہ جو ہے مثبت اور منفی دونوں جو ہے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ زیادہ تر مقامات کے اوپر تو منفی جھگڑا اور بحث و مباحث, غیر ضروری جو بحث ہے या जो जदल है और मुबायसा है जो नापसंदीदा, इस तरह के मानों के अंदर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक मकाम के ऊपर जब फरिश्ते आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, और वहां से वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जा रहे थे, तो जो आपने उनसे जो है वो बहस की है, उसको भी मुजादला अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। और वो ये था कि दलील से किसी की बात को समझाना इससे मुराद पे है। ये भी पॉजिटिव मानी भी इसके जो है वो किए जाते हैं। अनिल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, और ना झगड़े आप, ना बहस करें, ना मुजादला करें, उन लोगों की तरफ से, यख्तानूना अनफुसहुम। अच्छा, यख्तानूना, अगर आप ये जो है लफ्ज की बनावट को देखें तो इसमें खयानत का लफ्ज पोशीदा है। अच्छा, खयानत, ये जो है इसका मादा जो है तो खयानत का ये खा वाव नून होता है, और यहाँ पे ये चूंकि बाब इख्तियाल है तो इख्ताना यख्तानो इख्तियानन, खयानत करना के मानों के अंदर ये पाया जाता है, ये आता है। तो जो खयानत जिन्होंने की, यख्तानून, जो खयानत करते हैं, अनफुसहुम, अपने आप से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं पसंद फरमाता जो है। और यहाँ पे खयानत जो है वो जुल्म और जुर्म और गुनाह के मानों में यहाँ पे आया है। तो खयानत का जो जो टॉपिक है इसको इंशाल्लाह इजाफी मुबाइस में जो है तफसील से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मानी दिए गए हैं जो वो हमने बता दिया यहाँ पे। अल्लाह ताला हर पसंद नहीं करता, मन काना, उसको जो हो, खवानन असीमा, ये वही फिर वही लफ्ज आ गया खवानन, ये भी उसी खयानत से है, असीमा, खवान, बहुत ज्यादा खयानत करने वाला। और जो है अफीम जो इस्म से है, ये आफिम जैसे होता है गुनहगार, तो जो खवान जो है मुबालगे का सीखा है, बहुत ज्यादा खयानत करने वाला, खयानत उनसे खवान, बहुत ज्यादा जो खयानत करने वाला, और अफीम जो है बहुत गुनहगार। और यस्तखफून, ये डरना, खफा जो जो है खौफ, खौफ रखते हैं, वो डरते हैं, छुपना चाहते हैं। अच्छा, ये बाबे इस्तफाल है, तो इस अफ़आल में चाहने के मानी पाए जाते हैं हमेशा, जैसे सका पानी पिलाना, तो इस तस्का जो है पानी की चाह करना, पानी की दरख्वास्त करना, पानी की दुआ करना। तो इसी तरह जो है ये खौफ, तो जो है वो छुपना, ये जो है इस्तख़फ़ा जो है, फिर उसे छुपना चाहना, ये पोशीदगी चाहना, तो वो पोशीदगी चाहते हैं, वो छुपना चाहते हैं, मिनन्नास, लोगों से, यही लोग जो है खान लोग जो है, वला यस्तखफूना, और नहीं छुपना चाहते, मिन अल्लाह, अल्लाह ताला से, ये इनकी एक खसलत बयान की गई है, वो हुआ माहूम, हालांकि वो उनके साथ होता है। ये और भी कर सकते हैं इसका तर्जमा, और वो उनके साथ होता है, और ये हाल के साथ भी तर्जमा कर, हालांकि इस हाल में होते हुए कि वो उसके साथ होता है, अल्लाह ताला निहारे के साथ होता है, और फिर भी वो नहीं डरते अल्लाह से, नहीं छुपना चाहते। इस जुबैयतूना, जब वो रातों को मशवरा करते हैं, ये चंद दिन पहले भी ये लफ्ज आया था। अच्छा, ये इसका जो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बाता जबी तो बयातन, रात गुजारना, फिर जब सेकंड फॉर्म में जब जाता है ये, तो बैयता जुबैय तो तब जीतन, रात को मशवरा करना, एक है रात बिताना और फिर रात को मशवरा करना, प्लानिंग करना, ये जितनी चीजें कोवर्ट जो ऑपरेशन और ये चीजें होती हैं, एक तो ये होती भी रात को हैं, और इनके जो है वो मशवरे भी रात को होते हैं, इसलिए कि तमाम शयातीन जिन और इंस जो है ये जो खबीस जो है ये रात को निकल के ये सारे काम रात को करते हैं, और इसी वजह से रात को अंधेरे से और रात के शर से जो है वो पनाह भी मांगी गई है। तो ये रात को ये जो है वो मशवरे करते हैं, जिन मशवरों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, मा ला यरदा, मा नहीं ला, मा जो के मानों में ला नहीं यरदा, वो राजी होता है, जिससे नहीं वो राजी होता है, मिनल कौल, जिस बात से, यानी जिस उस बात के मशवरे करते हैं जिससे वो राजी नहीं होता है। कौन राजी नहीं होता? यकीन अल्लाह की बात है, ये ऊपर जो है मिन अल्लाह है, तो उसी की बात है, अल्लाह राजी नहीं होता जिस कौल से, जिस बात से, उस बात के रात को ये मशवरे करते हैं। वकान अल्लाह हो, और अल्लाह ताला है, बेमा या मलूना, जो ये करते हैं, मुहीता, उसको घेरे हुए, मुहीत, इहाता करना, इस वजह से मैंने इसका नहीं लिखा, तो ये मालूम है हमें उर्दू के अंदर इसी मानों में इस्तेमाल होता है, अल्लाह ताला हर चीज को इहाता की हुई है, उसका तर्जुमा पढ़ दो इसका।
جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے.
یہ اپنے ساتھ جو خیانت کی بات کی گئی ہے، اصل میں اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے تو اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے ضمیر کو دباتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے نفس کو مار کے مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ بس اب میں یہ کر گزروں گا، تو پھر بعد میں تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور اس سے قول گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ نے زنا کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ پھر جو ہے وہ زنا تو جو ہے اصل میں تو یہ ایک اس سے پہلے کا عمل ہے، ایک انسان نے جو ہے وہ ذہن کے اندر اپنے اس کو ترتیب دے دیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر تو اعضاء ہیں جو اس کی تکمیل کرتے ہیں، یعنی یہ کام تو پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی کام کا پورا ارادہ کر لیا ہے تو آپ نے جو ہے اس کام کو جو ہے وہ ذہن میں تو انجام دے دیا ہے. اور اسی طرح جو خیانت کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے تو پہلے جو ہے اپنے ضمیر کو مار دیا ہے، اپنے نفس کو مار دیا ہے، اور نفس سے یہ جو لوامہ ہے اس کو کی بات کی گئی ہے جو ملامت کرتا ہے انسان کو برے کاموں کے، اس کو مار کے پھر ایک کام کا تحیر کر لینا جو ہے وہ کر لینا ہی ہے. تو وہ دراصل وہ بات کی گئی ہے کہ یہ جو الذین یختانون انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ خیانت کی ہے. اس وجہ سے یہ دل اور دماغ کی جو بھی قوت انسان کے پاس امانت کے طور پر ہیں اور جو ہے وہ ان صلاحیتوں کو، ان قوتوں کو جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ ہاتھ کو اور سوچنے کو اور پاؤں کو اور اس کی اپنی قوت عمل ہے، قوت ارادہ ہے ان کو، کہ وہ خیانت کر گزرے اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا ہے، جیسے یہ نفس لوامہ جو ہے اور اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سد راہ بننے کے قابل نہیں رہتا، اور وہ پھر اپنے خیانت کے عمل کو کر گزرتا ہے، اس کو یہ گناہ کا کوئی بھی عمل ہے اس کو کر گزرتا ہے. وہ پھر جب انسان اپنے اندر اس دست و برد کو جو ہے مکمل کر لیتا ہے، یہ جو ذہنی طور پر پہلے کشمکش ہوتی ہے کہ میں کروں نہ کروں، اور جب اس پہ جو ہے مکمل کر لیتا ہے اور پھر جب باہر جا کے پھر وہ اس کو جو ہے ایکسٹرنلی اور جو ہے وہ جا کے اپنے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو خیانت و معصیت اور گناہ کا افعال جو ہے وہ فعل جو ہے وہ کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خیانت کاروں کا دفاع کرنے سے خبردار کیا ہے کہ خبردار جو ہے کبھی بھی خیانت والوں، اہل خیانت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے بھی نہ ہو، ان کی طرفداری بھی مت کرو. اس آیت شریفہ میں دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے کو اپنے آپ سے خیانت کرنا جو ہے قرار دیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کی نظر میں معاشرے کے تمام افراد ایک جسم کی مانند ہے، جو لوگ رہتے ہیں یعنی ایک کے ساتھ خیانت، جو ایک کے ساتھ دھوکہ دہی جو ہے وہ ایک کے ساتھ جو ہے جھوٹ بولنا اور جو ہے وہ چیٹ کرنا، وہ ایسی ہے جیسے تم نے اپنے آپ کو دیا اور سب لوگوں کو جھوٹ جو دے دیا. ایک کو مارنے کو جو ہے تمام لوگوں کو مارنے کا کہا گیا ہے، اور جو ہے یہ اس وجہ سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے افراد ہیں وہ بالکل ایک کسی میں رہنے والے ایک لڑی کی مانند ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں. خیانت کاروں کا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عدالتی نظام سے فائدہ اٹھانے کا احتمال رہتا ہے. یہ بھی جان لیجئے کہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی اس سے جو ہے وہ احتمال موجود ہے کہ وہ عدالت کے نظام کو کسی طریقے سے اس کے لوپ ہولز کو یا پھر جو ہے وہ ایسے شواہد پیش کر دیں بظاہر کہ جو سرکمسٹنشل ایویڈنس ایسے پیسے پیش کر دیں جس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں اور جو ہے وہ انصاف جو مظلومین ہیں انصاف نہ مل سے اس کا احتمال رہتا ہے. نفاق کا ایک مظہر بتایا گیا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ پر انتہائی کمزور ایمان ہے یہ رکھتے ہیں یہ جو منافقین ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمان جو مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف چوری چوری حساب سے سازشیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ یقین ہوتا اور اس بات کو جان لیتے کہ یہ جو بھی پلان کر رہے ہیں اور جو بھی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں اور سازشیں بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو جو ہے سن رہا ہے اور یہ اللہ کے رسول کو جو ہے معلوم بھی ہو جائیں گی، تو پھر جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ نہ کرتے چھپ کے مشورے رات کو، یعنی وہ رات کو چھپ کے مشورے کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ سے نہیں چھپنا چاہتے یہ لوگ. یہی بات جو ہے نا یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ان کو بالکل شرم نہیں ہے، اور اس کو یقین نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ واقعی سنتا ہے لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، اور وہ واقعی اپنے رسول کو جو ہے یہ باتیں بتا سکتا ہے. یہ بات ہم بتائی گئی ہے، اور یہ اس بات کے ثبوت بھی ہے کہ یہ گروہ اللہ کو اپنے اعمال پر ناظر اور آگاہ نہیں سمجھتے، نہ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو ہے وہ ان باتوں کو جو ہے ان باتوں سے آگاہ ہے، اور اس وجہ سے اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے. ایسے لوگوں کو جہاں اللہ مردے سے سرزنش قرار دے رہا ہے، اسی کی ان کی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت اور دغا جیسے اعمال سے سخت ناخوش ہوتا ہے. یہ خیال اور کہنے چاہے یہ خیال کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، یا سوچنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، یا پلان کرنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ظاہر اور پنہاں تمام اعمال و افعال سے مکمل طور پر آگاہ ہے. یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے. فرمایا ہا انتم ہا اولائے ہا انتم. اچھا یہ ایکسپریشن ہے، یہ ہم پہلے بھی بتاتے چلے آ رہے ہیں. ہا جو لفظ ہے یہ کلمہ تنبیہ ہے، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، ہاں ہاں، انتم تم، ہا اولائے یہ اس میں اشارہ ہے. تو اس کا یعنی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جمع کے لیے اشارہ ہے، قریب کے لیے. تو ہاں ہاں تم وہی لوگ ہو نا، یعنی اس کا ترجمہ جو ہے نا یہ اگر یعنی آپ جیسے با محاورہ کریں اور سلیس کریں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہاں تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے یہ اور یہ اور یہ جو ہے کیا. تو بعد میں بتائی بات بتائی، جادل تم نے مجادلہ جو ہے وہ مناظرہ کرتے ہو، جھگڑتے ہو، انہم ان کی طرف سے، یعنی تم وہی لوگ ہو نا، یہ اس پورے گروہ کو، بنو ظفر کے گروہ کو، قبیلے کو، اور جو ہے منافقین کے گروہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہاں تم وہی لوگ ہو نا جو تم جھگڑتے ہو ان کی طرف سے، جو ہے یہ خائن لوگوں کی طرف سے. فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہا ہے، فمن یجادل اللہ، فمن پس کون، یجادل اللہ اللہ سے مجادلہ کرے گا، انہم یوم القیامت ان کی طرف سے قیامت کے دن. اچھا آج تو تم جو ہے یہ سب کچھ جو بناوٹی چیزیں بناوٹ کر کے جو ہے وہ کر رہے ہو، اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مجادلہ کر رہے ہو، قیامت کے روز، قیامت کے روز کون ان کی طرف سے جھگڑے گا؟ ام مین یقون، یا کون ہوگا علیہم وکیلا ان کا وکیل، ان کا وکیل کون ہوگا؟ پھر یہ وکیل وہی ہے جو کسی کے بحاف پہ جو ہے آرگیومنٹ کرے. یہ بالکل اسی معنوں میں اردو میں وکیل استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کارساز نہیں کیا. کارساز سے زیادہ وکیل کا ترجمہ اگر یہاں پہ کریں تو ہمیں زیادہ اردو والوں کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور قیامت کے روز ان کی طرف سے کون وکیل ہوگا، کون جھگڑے گا ان کی طرف سے، ان یہ معاملہ قیامت میں بھی پیش آئے گا. بہرحال ترجمہ پڑھ دیں.
ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟
خیانت کی حمایت کرنے والوں کو جو ہے یہاں تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ تنبیہ بنو ظفر کو ہے ظاہر ہے، جنہوں نے خاندانی عصبیت کے جوش میں جو ہے وہ بڑا زبردست انداز میں مہم چلائی، اور یہودی کو جو ہے وہ قرار دیا، جو ہے وہ چور قرار دیا، اور اپنے آدمی کی جو ہے وہ بریت کرانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تم یہاں پہ تو کر، لیکن یہ معاملہ دنیا میں ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قیامت کے روز بھی معاملہ پیش ہوگا. اور اس جرم کی حمایت کرنے والوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو یہ آج کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. یہ خائن اور جھوٹے شخص کو، اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت کیا ہے، انہوں نے خائن اور جھوٹے شخص کی اعانت کی ہے، اور اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. اور فرمایا کہ اسی لیے اس دنیا کے اندر جو ہے اس جرم سے توبہ کر کے اپنی آخرت کو سنوارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، اور جو سنتا ہوں وہی فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخص اپنی چرب زبانی سے مجھ سے کسی کا حق دوسرے کو دلوا دے تو وہ جان لے کہ میں اسے جہنم کا ٹکڑا ہی کاٹ کر دوں گا. یعنی اگر کوئی شخص غلط جو ہے شواہد پیش کر کے جو ہے وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے، یا کسی کو انصاف سے محروم کرے، یا کسی مجرم اور کسی جو ہے خائن اور جھوٹے شخص کی حمایت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص پر ایسی ہے جیسے جہنم کی چیزوں میں سے کوئی چیز جو ہے اس نے لے لی ہے، اپنے سر لے لی ہے، اپنے اٹھا لی ہے وزن. اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرما دی ہے کہ اگر کچھ لوگ اس دنیا میں جھوٹ اور فریب اور غلط فیصلوں کے ذریعے سے کوئی مفاد حاصل بھی کر لیتے ہیں تو انہیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی انہیں پیش ہونا ہے. وہاں پہ جھوٹ اور غلط بیانی سے بہرحال کام نہ چلے گا, اور وہاں پہ پوچھا گیا ان سے کہ وہاں پہ ان کے لیے کون جھگڑا کرے گا, کون وکیل کرے گا. اب یہ تین مختصر سی آیات ہیں 110, 11, 12, اس میں اسلامی نظام عدل کے تین اصول بتائے گئے ہیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ انسانوں سے سلوک و عدل کرے گا. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ معافی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا گیا ہے, اگر لوگ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے. دوسری بات بتائی گئی کہ جو ہے یہ جو مسئولیت ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو ہے یہ انفرادی ہے. سزا میں اسلامی نظام زندگی کا یہ سیاسی اصول ہے کہ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا اور کسی دوسرے کے معاملات اور بدکاریوں کا وہ ذمہ دار نہ ہوگا. تیسرا اصول جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے خود جرم کر کے کسی دوسرے انسان پہ تھوپنا بہت بڑا جرم ہے. یہ تین باتیں جو بتائی گئی ہیں اور آپ جو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی دو آیات جو ہے فرمایا وَمَن يَعْمَل سُوءًا وَمَن, اور جو بھی یعمل عمل کرتا ہے, سُوءًا برا, جو بھی عمل کرتا ہے برا, او یظلم یا پھر ظلم کرتا ہے, نفسہ اپنے ظلم اپنے اوپر, اچھا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا, یہ جو گناہ کے عام طور پر معنی میں قرآن کے اندر قرآن میں موجود ہے, یعنی جو کوئی برائی کرتا ہے یا پھر کوئی گناہ کا کام اس نے کیا ہے. ثم یستغفر اللہ, پھر وہ استغفار طلب کرتا ہے اللہ سے. یجد اللہ, اللہ کو وہ پاتا ہے تو وہ پائے گا اللہ کو, غفوراً رحیما, بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. پھر اسی کا جو ہے ایک اور بات بتائی گی, وَمَن يَكْسِبْ اور جو وَمَن يَكْسِبْ اور جو کماتا ہے. اچھا یہ یکسب جو ہے وہی قصبہ ہے جو قصب کرتا ہے, اور قصب اردو کے اندر کمانے کے معنوں میں آتا ہے, یہاں بھی کمانے کا. اور جو کماتا ہے اثمن, گناہ کو, کوئی کوئی جو کماتا ہے گناہ, فَإِنَّمَا, تو بس, یَكْسِبُهُ, تو وہ فقط کماتا ہے اس کو, یعنی گناہ کو کماتا ہے, عَلَى نَفْسِهِ, اپنے نفس کے اوپر, اپنی جان پر ہی, یعنی وہ اپنی جان کے اوپر ہی کماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ہے علیم, بہت اچھا جاننے والا, خوب جاننے والا, اور حکیمن, بڑی حکمت والا. اس کے دو آیات کا ترجمہ پڑھو.
اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا, مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے.
اب وہ بات جو میں نے بتائی ہے کہ یہ تین آیات میں کیا تین اصول بیان کیے گئے ہیں, اب دو اصول ان میں یہاں پہ آ گئے ہیں, اور جو ہے تیسرا جو ہے تیسری آیت میں آئے گا کہ یہ قرآن حکیم کا بڑا حکیمانہ اسلوب ہے. کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی چند آیات کے اندر بڑا سخت کنڈیم کیا گیا ہے خیانت کرنے والوں کو اور خیانت کا ساتھ دینے والوں کو, اور ان پہ درجہ بدرجہ تنقید کر کے اس عمل کی جو شناخت ہے اور یہ کس قدر کا کبھی جو ہے یہ عمل ہے اس وہ واضح کی گئی ہے یہ بات. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو قیامت کے روز شہید محاسبہ بہرحال ان کا ہو کے رہے گا اور اللہ کے حضور یہ پیش ہو کر رہیں گے. اب یہ قرآن کا بڑا حکیمانہ اسلوب ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نے لوگوں کو یہ کسی برائی پہ جو ہے نکیر کی ہے, برائی پہ بتایا ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے, اور اس برے کام کے اندر ملوث ہونے والوں کو کیا کیا سزائیں جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, تو انجام سے ڈرا کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مایوسی میں بھی نہیں دھکیلا, بلکہ مایوسی سے نکلنے کا جو ایک طریقہ بھی بتایا, اور اللہ تعالیٰ نے امید اور مغفرت کا راستہ بھی دکھایا ہے. یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے, جہاں جہاں پہ سزا کی بات کی گئی ہے تو پھر جو ہے ساتھ ساتھ امید کی بات بھی کی گئی, اور یہاں بھی وہی بات دی ہے. یہاں بھی فرمایا کہ تمہاری غلطیاں اور تم نے حدود سے جو تجاوز کیا ہے اور تمہارے گناہ جو ہے یہ تم نے بے شک جو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے. جو شخص بھی گناہ کرتا ہے, چاہے ان گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو یا جو ہے وہ بندوں کے حقوق سے ہے, اگر پھر وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اپنے رب کو بڑا مہربان پائے گا. اور جو دوسری آیت میں بات بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے گناہ کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ کا حکم توڑتا ہے یا کسی بندے کے حق تلفی کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ کچھ بگاڑتا ہے اور نہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ اس نے جو بھی کیا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اس کے ہر کرتوت کا وبال اس کی اپنی جان کے اوپر ہے, اور دنیا میں بھی اس کا رسائی اس کا پھر مقدر ہوگی, اور ایک وقت آئے گا جب وہ ہر چیز سے بالکل اس دنیا میں ہر چیز کو اپنے تمام مفادات کو اور مال کو اور جن چیزوں کے لیے وہ ظلم کرتا رہا ان کو چھوڑ کر تہی دامن اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے گا, اور پھر وہ جہنم کا جو ہے وہ مستحق ہوگا. یہ بات جہاں پہ بتائی گئی ہے. اور جو تیسری بات بتائی گئی ہے فرمایا مَن یکسب, اور جو کماتا ہے خطیئتن او اثمن, خطا یا گناہ, خطیئتن یہ جو خطا کے معنوں میں یہ وہی جو خطا اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی معنوں میں خطیہ ہے, او اثمن یا پھر گناہ کماتا ہے, ثم یرمی بھی پھر وہ الزام ڈالتا ہے اس کا. اچھا یہ جو لفظ ہے یرم یہ الزام ڈالنے کے لیے نہیں ہے, خالی ڈالنے کے معنوں میں آتا ہے. اچھا اصل میں یہ ڈالنا یا پھینکنے کے معنوں میں آتا ہے. یہ لفظ ہے رما را مین یا رما یرمی رمین و رمایتن, پھینکنا تومت لگانا. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے, ترمیہم بحجارتن جو ہے یہ سورہ جو ہے فیل کے اندر آیا ہے, ترمیہم اس نے پھینکے, بحجارتن جو پتھر تھے مٹی والے جو بنے ہوئے ڈھیلے جو تھے وہ پھینکے ان ابابیل نے, تو وہاں پہ بھی یہ پھینکنے کے معنوں میں آتا ہے. یا پھر جب دوسری جگہ سورہ انفال میں آیا ہے کہ اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جو کچھ آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ وہ اللہ نے پھینکا, یعنی جو مٹھی آپ نے مٹی کی جو ہے وہ کنکریوں کی لے کے کفار کی طرف پھینکی تو اس کی طرف ریفر کیا, یہ پھینکنے کے معنوں میں آتا ہے. تو پھر جو کوئی چیز اگر کسی کا الزام بھی دوسرے کی طرف پھینک دیا جائے تو اس کے لیے بھی پھر یہ ہے. تو فرمایا ثم یرمی بھی, پھر وہ پھینکتا ہے الزام کو بھی اس کو, یعنی اس خطا کو یا اس گناہ کو پھینکتا ہے, بھی آیا ہے نا, تو اس کے معنی فرمایا بری ان, کسی بری کی طرف, جو شخص بری ہے جو بے گناہ ہے جو الزام سے بری ہے, یعنی جو اصل میں بری ہے, جو انفیکٹ حقیقت میں جو بری ہے بے گناہ ہے جو. اچھا یہ وہی لفظ ہے برا, برا جبرو براتن, برات ہے جس کی چھٹکارا پانا بری ہونے کے معنوں میں ہے, اور بری ان جو ہے اسم فاعل ہے, یعنی وہی شخص جو بری ہے بے تعلق ہے بے گناہ ہے. یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, یا قوم انی بری ہوں مما تشرکون, جو ہے میں جو ہے قوم میں اسے بری ہوں, یا برات من اللہ و رسول, یہ جو ہے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے برات ہے جو ہے اس معنوں کے اندر بھی, تو یہ برین جو ہے وہی ہے. تو یہ جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسپریشن استعمال ہوتی ہے جرمی بہی برین جو ہے الزام کسی دوسرے پہ تھوپنا, تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا پھر وہ کیا ہے, فقدہ تملا, اس نے پھر یقیناً اٹھایا بہتان, ایک بہت بڑا بہتان اٹھایا, بہتان کا بار بوجھ اٹھایا اس نے جو ہے. اور بہتان کیا ہے, کوئی ایسا گناہ, کوئی ایسا جھوٹ, جھوٹ کی بھی بڑی ایڈوانس سٹیج اور بڑی آگے کی, کوئی ایسا جھوٹ جس کو سن کے انسان ہکا بکا رہ جائے وہ جو ہے وہ جھوٹ بہتان کہلاتا ہے. یہ وہ فبوہت الذی کفر, کوئی وہی لفظ ہے نا, ہکا بکا رہ جانا, وہ کافر پھر جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا. تو ایسا جھوٹ جس کو سن کے انسان ہکا بکا رہ جائے وہ جو ہے وہ بہتان ہے. وہ اثمن مبینہ, اور ایک کھلا گناہ جو ہے وہ اثمن گناہ اور مبینہ کھلا ہوا ہے, ایک اشکار بالکل واضح کھلا گناہ جو ہے یہ اس نے کمایا. ترجمہ پڑھ سکتے ہیں,
اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.
یہ تیسرا کا اصول ہے جو اس آیات کے اندر بتایا گیا ہے کہ اپنے گناہ کو دوسروں کے سر پہ تھوپنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کسی شخص نے کوئی خطا کی, گناہ کمایا, غلطی کی, جرم کیا, اور پھر اس کی تہمت جو ہے بے قصور شخص پر لگا دی تو یہ بہت بڑے بہتان اور کھلا گناہ کا بھار اس نے اپنے اوپر ڈال دیا، اپنے سر کے اوپر. یہ ریفر کیا گیا ہے اسی جو ہے واقعے کے اندر کہ ایک شخص نے ایک گناہ کیا اور پھر اس نے جو ہے اس کا بہتان جو ہے کسی اور کے ساتھ ڈال دیا، بے شک وہ چاہے جو ہے شخص وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو اور کرنے والا مسلمی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ اس نے سمیٹا ہے اپنے ساتھ، جس کا وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ جواب دے گا. کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. بے قصور افراد کو ملزم مورد الزام ٹھہرانا تو ایک ایسا بڑا جھوٹ اور جو اشکار گناہ ہے اور مبہوت کر دینے والا گناہ ہے. یہ اس کے بارے میں فرمایا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے مختلف افراد کا جو ہے تحفظ انتہائی اہم اور ضروری ہے، چاہے یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کا بھی جو ہے ان کی شخصیت کا تحفظ کیا جائے گا. تہمت کو اتنا بڑا گناہ شمار کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ لوگوں کی شخصیت محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، اور شخصیت کے تحفظ کی اہمیت کو یہ چیز جو ہے واضح کرتی ہے. یہ اخلاقی رذائل جو ہیں، اخلاقی رذیلہ جو ہیں، یہ بری خصلتیں جو ہیں انسانی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں. اور جو اخلاقی محاسن ہیں، جو اچھے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، انسانی شخصیت کو جلا بخشتے ہیں. انسانی جو انسان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو جلا بخشتے ہیں، اور اس بنا پر تمام اخلاقی رذائل جو ہے وہ اسلامی نظام حیات کے اندر بڑے مبغوض ہیں اور بڑے ناپسندیدہ ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل جتنے اچھے اخلاق ہیں اور عمدہ اخلاق ہیں اور اخلاق حسنہ ہیں وہ مطلوب ہیں اور بڑے مستحسن ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار جو ہے وہ احادیث مروی ہیں، ان کی انشاءاللہ ہم کور کریں گے آگے. اللہ کے رسول نے فرمایا اکبر المومنین ایمانا احسنہم خلقا، تم مومنین میں سے سب سے جو ہے اچھا ایمان اس شخص کا ہے جو تم میں سے اخلاق میں اچھا ہے. احسنکم احسنکم خلقاً، تم میں سے سب سے بہترین جو ہے وہ شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. انما المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، کہ انسان جو ہے وہ حسن خلق سے، اچھے اخلاق سے دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھنے والا اور جو ہے وہ دن اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں کھڑے ہونے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. ما من شئن فی المیزان افقل حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میزان کے اوپر اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ مزید اس کو جو ہے وہ آگے کور کریں گے. اس پہ ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے. اگلے رکوع کو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو ہے وہ جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیراً.